कि अल्लाह ताला तुमसे जो नाराज है वो तुमसे इबादत कम करवा रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, हम सब मिलकर पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा
अल्लाहुम्मा
जिदना
जिदना
वला तनकुसना
वला तनकुसना
वअक्रिमना
वअक्रिमना
वला तुहिन्ना
वला तुहिन्ना
वआतिना
वआतिना
वला तहरिमना
वला तहरिमना
वआसिरना
वआसिरना
वला तुसिर
वला तुसिर
अलैना
अलैना
वर्दिना
वर्दिना
वर्द अन्ना।
वर्द अन्ना।
ये दुआ भी दोहराइए, अल्लाहुम्मा
अल्लाहुम्मा
इन्ना
इन्ना
नाऊज़ु बिका
नाऊज़ु बिका
अन नरजिया
अन नरजिया
अला आकाबिना
अला आकाबिना
أو نفتن.
أو نفتن.
ربنا
ربنا
لا تزغ قلوبنا
لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا
بعد إذ هديتنا
وهب لنا
وهب لنا
من لدنك رحمة
من لدنك رحمة
إنك
إنك
أنت الوهاب.
أنت الوهاب.
चलिए 3 सेकंड तक अपने लिए दुआ करें और अपने साथियों के लिए। चलिए जी, उम्मीद है कि ऑनलाइन पे भी वॉइस क्लियर है। शुरू करेंगे अगला सबक, बहुत ही खूबसूरत आयात और हमें अपने ही मुहासबे की फिक्र लगाने वाली। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू करते हैं सबक को। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبق نمبر 136 آیت نمبر 41 سے 64 سورة نحل. لیسن نمبر 136 آیت نمبر 41-64. آیات پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا آج کے سبق کا خلاصہ. پچھلے سبق میں ہم نے دو مختلف کردار دیکھے تھے، ایک وہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ ساتھ خود کو بھی پوچھتا ہے اور معاشرے کو بھی پوچھتا ہے، اور ایک وہ تھا کہ جو صرف اللہ کا ہوتا ہے. آج کے سبق کے آغاز میں ہی ہم دیکھیں گے کہ جب ایمان دل میں اترتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جس کا الٹیمیٹ ریزلٹ ہجرت ہے. ایمان آئے اور انسان من پسند چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو دل میں نہ لائے، یہ ممکن ہی نہیں. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ میں نے رب کو پایا ہے اور اس کی مرضی کا بننے کی کوشش نہیں کروں گی. پھر اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگ اللہ کے راستے میں لوگوں کو دین کی طرف آنے کے بعد جب ستاتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر کس طرح جم جاتے ہیں. پھر اگلی چیز اس سبق میں ہے اللہ کے ڈرامے، اللہ کے عذاب کی دھمکیاں، کہ جب ایک انسان ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ بس میں نے اللہ کی بات مانی ہے کہ نہیں مانی، بات ایک ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کچھ ڈراوے بھی دے دیتے ہیں ایسے لوگوں کو. پھر اسی طرح اطاعت اور دین، ان دونوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم اس سبق میں تھوڑی بات کریں گے. اور اس کے بعد پھر نعمتوں کا حساب، اور خاص طور میں پھر بیٹی کی نعمت. اس سبق میں ہم وہ معروف آیات بھی پڑھنے والے ہیں کہ جب مکہ والوں کو بیٹیوں کی خبر ملتی تھی تو وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے. آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 41 سے. اور اس سارے سبق کو سنتے وقت ٹھیک ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ حبشہ ہجرت والوں کی باتیں ہیں، یہ مدینہ کی ہجرت کی تیاریاں ہیں، لیکن میں نے اور آپ نے ان ساری آیات کو سنتے وقت خود کو دیکھنا ہے کہ کیا حقیقت میں میرے اوپر یہ آیات فٹ ہوتی ہیں. دوسرے لفظ میں کہہ لیجئے کہ جب اللہ کا بننے کے لیے لوگ مجھے جگہ نہیں دیتے تو اس وقت پھر میرا رویہ کیا ہوتا ہے. آیت نمبر 41، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا. کیا کریں گے ہم ایسے دلیر لوگوں کے ساتھ؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، ہم انہیں دنیا میں بھی ضرور اچھی جگہ دیں گے. پہلے دنیا کی بات کی ہے، لام بھی تاکید کا ہے، نوبوی میں واو پہ جو شد ہے یہ بھی تاکید کی ہے، اور حمزہ کے بعد جو دوسرا نون ہے اس پہ شد بھی تاکید کی ہے. اردو میں آپ کہہ لیں کہ ضرور از ضرور، یعنی یہ ضرور ہوگا کہ ہم ان کو دنیا میں حسنہ دیں گے، اور ولا اجر الاخرتی اکبر، اور ان کے لیے آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے. لو کانو یعلمون، کاش ان کو. کیوں نہیں کر پاتے لوگ ہجرت؟ یا ہجرت کریں تو پھر ان کے اندر کچھ اور اوصاف یا ان کے اندر کچھ اور کریکٹرسٹکس کیا ہونی چاہیے؟ آیت 42، الذین صبروا، وہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا. وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. دیکھیے دو آیتیں ہیں، اور اگر آپ ترتیب سے لکھنے لگتے ہیں تو ڈیڑھ لائن نہیں بنتی، لیکن ہجرت کا پورے کا پورا فلسفہ اس ڈیڑھ لائن کی دو آیتوں میں ہے. ہجرت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوگی. فلّہ کب ہوگی؟ من بعد ما ظلموا. اس کا دنیاوی سیکوینس کیا ہوگا؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ. کیا ملے گا دنیا میں؟ حسنہ. کیا آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا؟ نہیں. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اس اتنی بڑی خوشخبری سے لوگ کیوں نہیں آگاہ؟ کیونکہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، علم کی کمی ہے. تو ہجرت کے ساتھ دو چیزیں جو لازم ہیں، دو صفات کے بغیر انسان مہاجر نہیں بن سکتا. پہلی صفت الذین صبروا، صبر من پسند ماحول، من پسند عادات، حالات، چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی پسند کا بننا، اس کے راستے میں بہت مشکلات آتی ہیں. اور اگر صبر کی کنجی ہاتھ میں نہ ہو تو انسان وہیں سے پلٹ جاتا ہے جدھر آتا ہے. دوسری چیز جو ہجرت کے ساتھ ہی ہے وہ اندیشے ہیں، کیا ہوگا؟ اپنوں کو چھوڑ دیں گے، اپنی جگہوں کو چھوڑ دیں گے، اپنا لائف سٹائل چھوڑ دیں گے، اپنا فرینڈز کا سرکل چھوڑ دیں گے، دس اینڈ دیٹ، یہ طریقہ چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ ریلیجس ہو جائیں گے، ماڈرن لگتے تھے اب ہم دیندار لگنے لگے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو کہا پھر دوسری صفت کیا ہے کہ اللہ ربہم یتوکلون، اس طرح کے سب اندیشوں پہ اللہ پہ صبر کیا جائے. یہ تو ہے ایک خلاصہ اس آیت کا. حالات اور واقعات کو دیکھ لیجئے، تو یہ ہے وہ آیت جس کی بنیاد پہ یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ سورت نحل مکی دور کے اس دور کی سورت ہے جب بہت سارے لوگ، بہت سارے تو نہیں، اس لوگ اس دور کے حساب سے تو واقعی بہت سارے تھے، لیکن آج کے علاقے میں کہ تو بہت تھوڑے تھے، جو حبشہ ہجرت کر چکے تھے. جب مکہ میں حالات تنگ ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کچھ لوگ ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ چلے گئے. حبشہ میں اس وقت میں کرسچن ملک تھا، جیسے آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں ویسٹرن کنٹری تھا، لیکن وہاں کا جو بادشاہ تھا نا وہ بہت انصاف پسند تھا. وہ لوگوں کو ان کے نام سے نہیں پہچانتا تھا، ان کے اوصاف سے پہچانتا تھا. تو اول کچھ لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، پھر ان کے ساتھ وہاں جب بہت اچھا معاملہ ہو گیا تو دوبارہ کچھ لوگ گئے. یہ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو دو دفعہ کی ہجرتیں، تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے جو حبشہ ہجرت کر کے گئے. اس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی حضرت رقیہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، پھر ابو سلمہ اپنی بیوی ام سلمہ کے ساتھ ہجرت کر کے گئے، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر ہجرت کر کے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کی خبر دے دی کہ جو ہجرت اللہ کی خاطر ہوگی اس کا بدلہ دینا اللہ کے ذمہ ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہے یا وقت کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے؟ تو آپ دیکھیے کہ ہجرتیں تو ویسے بھی بہت ہوتی ہیں، کچھ مباح ہجرتیں, مباح کہہ کے اس اوکے یعنی الاؤڈ ہے, کچھ ریکمینڈیڈ ہیں اور کچھ مسٹ ہیں. مثلا کچھ لوگ رسک کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, لڑکیاں شادی کے بعد اپنے سسرال چلی جاتی ہیں, یہ سب مباح ہیں. جیسے حضرت موسیٰ کی بیوی ان کے شوہر کے اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح لوگ بہتر طرز زندگی کے لیے ہجرت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, خود ہی بھگت لیں گے اگر نہیں ٹھیک اپنے بچوں کو رکھیں گے, لیکن اس اوکے. پرندے ہجرت کر جاتے ہیں, موسم بدلتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا گرم علاقوں کی طرف جاتے ہیں سردیوں میں, ادھر جاتے ہیں. اسی طرح جو سیگلز ہوتے ہیں, سمندری جانور ہیں, وہ سردیوں میں دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو ہجرت تو بہت ساری ہیں, یہاں شرط ہے فی اللہ, اللہ کے لیے ہجرت. یہ کب ہوتی ہے؟ جب ایک بندہ اپنی پوری کوشش کے باوجود کسی جگہ پہ دین پہ قائم نہ رہ سکے, اس کو یہ خوف آنے لگتا ہے کہ میں اگر یہاں رہا تو یا تو میرا دین ختم ہو جائے گا یا میرا دین کم ہو جائے گا. ایسے وقت میں جو بھی ہجرت ہوگی, جتنی بڑی قربانی اور جتنے بڑے اس کے اندر انسان کے اوپر معاملات مشکل کے آئیں گے, اتنی ہی زیادہ اللہ کی مدد آئے گی. عام لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. آپ فی زمانہ اس کو اپنے اوپر لے کر سوچیں. آج کے دور میں تو ویسے پوری دنیا یہ گلوبل ویلیج ہے, میڈیا نے سارا فرق ختم کر دیا. اگر آپ کسی مسلم ملک کے گاؤں میں بھی بیٹھے ہیں تو مغربی افکار وہاں بھی آپ کے ذہنوں پہ مسلط کی صورت میں گھر بیٹھے آپ ان کے رنگ میں رنگے رہ جائیں. اور اگر آپ اپنے آپ کو سمجھیں تو دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو آپ کو بے لباس اور بے حجاب ہونے پہ مجبور کرے اور نافرمانیوں پہ مائل کرے. کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان جب ایسے جگہ پہ رہتا ہے کہ جہاں اپنے آپ کو بچانا مشکل ہوتا ہے. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ یہاں سے نیچے اترے اور باہر سڑک پہ آپ کو ایک چھوٹی سی ایک چھوٹا سا پانی کا جوہر دکھے, اب آپ اس سے بھی بچنا چاہیں گی تو ہو سکتا ہے ادھر سے ادھر کناروں سے گزر کے چلی جائیں, کچھ پانی کے چھینٹے آپ پہ پڑ جائیں. لیکن اگر اس پونڈ کی جگہ پہ وہاں نہر ہو تو مشکل زیادہ ہوگی, اور اگر باہر سمندر بہ رہا ہو پانی کا تو اور مشکل ہوگا. بالکل اسی طرح سے وہ جگہ جہاں برائی سمندروں کے پانی کی طرح پھیلی ہوئی دکھے, وہاں تو وہی لوگ بچیں گے جن کے اندر سچا ایمان ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پھر جواب بتا دیا کہ پھر تم اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالتے ہو. اور یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں, سورۃ نساء میں تو اتنی تفصیل سے بات کی کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کمپرومائزنگ کر کے مشکل میں پڑ کے, یعنی دین کو ہی بیچ بیچ کے, جب آخر دنیا کے فائدوں کے لیے بیٹھے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کی موت کا وقت بہت سخت ہوگا. اس وقت پہ فرشتے آ کے پوچھتے ہیں کہ علم تکن ارض اللہ واسیت فتہاجر فیہا, کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر لیتے؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں کہ لو کانو یعلمون, یہ کہہ کر اللہ نے ان لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کر دی جو ہچکچا رہے تھے. کیونکہ دیکھیں ہجرت صرف جگہ سے نہیں ہوتی, آپ صرف جگہ نہیں چھوڑتے, ہجرت میں جذبات کی قربانی بھی ہوتی ہے. انسان کمفرٹیبل فیل کرتا اپنی جگہ پہ, اپنی عادات سے انسان کو پیار ہو جاتا ہے. اگر ایک لائف سٹائل بن چکا ہے پورے خاندان کا, دوستوں کا سرکل ہی وہی ہے, تو انسان کو وہ ایزی لگتا ہے. اب رسک لینا بہت مشکل لگتا ہے بہت کچھ لوگوں کو, اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر رسک لینے کی بجائے کہتے ہیں بیٹھے رہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم سب اس کمرے میں ہوں اور یہاں کسی وجہ سے بجلی چلی جائے, اب لائٹیں کھولنے کی وجہ ہم بلائنڈز کھول لیں, کچھ نہیں, تھوڑی دیر ہم گزارا کریں گے. کوئی ہمیں کہتا کہ دیکھیں آپ ایسا کریں گے, یہ چلیے باہر چلے ساتھ, تو یہ سڑک دو تین سڑکیں چھوڑ کر ایک اور ہال ہے جہاں اس وقت لائٹ بھی ہے, سب کچھ ہے, وہاں بیٹھتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ہم ساتھیوں میں سے لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے. کچھ کہیں گے بیٹھے رونا, چلو کوئی نہیں کھڑکیاں کھول لیتے ہیں, چلو خیر ہے, پھر ادھر جانا بھی تو مشکل ہے, چلنا پڑے گا, کوئی کچھ کہے گا. کچھ کہیں گے نہیں چلتے ہیں. اب کیا ہوگا کہ جو سارے ادھر تو مطمئن تھے لیکن کچھ رسک لے سکتے ہیں, کچھ اور سوچ کے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹھے رہو. بالکل اسی طرح سے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ماحول ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے, لیکن سستی کرتے ہیں. اور سستی کر کے اپنے آپ کو اس چیز کے اندر رکھے رکھنا جو انسان کے دین کے اندر نقص کا ذریعہ بن جائے, تو پھر یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں کو پھر قیامت کے دن بہت بڑی پکڑ ہوگی. پھر آپ دیکھیں کہ یہ ہجرت ایک تو جگہ کی ہجرت ہے نا, مکہ سے مدینہ کی ہجرت ہوئی, اور حدیث میں تھا کہ لا ہجرت بعد الفتح, مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں رہی, ختم. کیونکہ مکہ تو اپنا ملک بن گیا, پورا عرب ہی اپنا تھا. اب کوئی کہے کہ اب مکہ چھوڑ کے مدینہ آتے ہیں تو یہ کیا بڑی بات کی اس نے, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو لہٰذا ہم سب کے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ جب سچا ایمان اندر آئے تو پھر انسان اس کا اظہار کرنے سے نہ ہٹے, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو چیز آپ اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں اللہ اس کو پہلے سے دو چند کر کے آپ کے گمان اور آپ کے ایمان کے مطابق اس کو بڑھا دیتا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. مکہ اس وقت نان مسلم ملک بن چکا تھا, وہاں سے نکل کر ایک اور غیر مسلم ملک میں جانا, اور آپ کو پتا کہ جب وہاں گئے مسلمان تو پیچھے آپ نے سنا ہوگا تاریخ کا معروف واقعہ کہ مکہ والوں نے اپنے لوگ بھیج دیے, بھائی تمہارا کیا لے کے چلے گئے, لیکن ان کو یہ تھریٹ فیل ہو رہا تھا کہ ہمارے ہاتھوں سے یہ نکل گئے, باہر جا کے پتہ نہیں کو کیا سینکشنز مل جائیں گے اور یہ کیا مراد لے لیں گے. اور پھر انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا جو اس وقت تک اسلام پہ نہیں تھے, اور وہاں حضرت جعفر کا اور معروف مکالمہ آپ نے سنا ہوگا کہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس وقت یقین نہ ہوتا کہ جو میں کہنے لگا ہوں یہ اس نبی پر وحی کے ذریعے سے کھل جائے گا اور سچ کھل جائے گا تو میں وہاں جھوٹ سچ بولتا. مجبور ہو گئے تھے ابو سفیان بھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ بولنے میں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں سچ جھوٹ بولوں گا تو اللہ سے اتنا, دیکھیں ان کے دلوں کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں, پھر اس وقت جب ابو حبشہ کا جو نجاشی تھا اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ رہ سکتے ہیں, بڑے سکون سے مسلمان رہنے لگے. بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو سٹیپس میں یہ ہجرت ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد جو سورۃ نجم میں ہم نے دارا قرآن میں پڑھا تھا کہ ایک سجدہ کر لیا تھا مکہ والوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, جو ہی مکہ والوں نے سجدہ کیا تو یہ خبر پھیل گئی کہ سب مکہ والے مسلمان ہو گئے. تو یہ خبر جب حبشہ کے مسلمانوں تک پہنچی تو وہ خوشی خوشی واپس آ گئے. جیسے نا کہ جس مشکل کی وجہ سے گئے تھے وہ مشکل تو ختم ہو گئی, لیکن جب واپس آئے اور پتہ چلا خبر جھوٹی تھی پھر ان پہ عجیب قسم کا ظلم ہوا تھا. اتنی تکلیف تھی کہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میری یہ بیٹی اللہ کے راستے میں بڑی ستائی گئی ہے. اتنی تکلیف تھی اس وقت, اور مسلمانوں کو گیا تقریباً 80 مرد تھے جن میں کچھ عورتیں بھی تھیں, اور یہ سب اچھے لوگ تھے, اسلام کے چنے ہوئے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ یہ گئے اور وہاں الحمدللہ پھر ان کو موقع ملا. پھر جب ان کو پتہ چلا کہ مدینہ مسلمان چلے گئے تو پھر انہوں نے حبشہ سے واپس مدینہ ہجرت کی. آپ اپنے اوپر لے کے سوچے ہم اللہ کے راستے میں کتنا رسک لینے کو تیار ہیں. ہم تو ایسے لگتا ہے کہ ایک گھڑے کے کنارے کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ اس کو پھلانگوں کے نہ پھلانگوں, ہائے یہ نہ ہو جائے, ہائے وہ نہ جائے. اور جتنی زیادہ ہمارے دل میں بدگمانیاں اور وسوسے دین پہ عمل کرنے کے ناطے سے آتے ہیں شاید ہی کسی موقع پہ آتے ہیں, بڑے سے بڑا رسک ہم لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے ینگ بچے بالکل معصوم عمر ہوتی ہے نا, 16-17 سال کی, بیچاروں نے ایک ٹوسٹ بھی خود نہیں بنایا ہوتا, انڈا نہیں بنانا آتا, لیکن آپ دیکھیں کہ بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. ہاں یونیورسٹیز میں مائیں تو نہیں بیٹھی ہوتی نا, بھوکے سوئے تو سوتے نہیں, کس نے پوچھنا کہ سوئے کھا کے سوئے ہو کے نہیں, وہ آپ کو کہیں گے آ کے کھا لے, آپ نہیں گئے تو ان کی بلا سے, ماؤں کی طرح کے دل نہیں ہوتے. لیکن ہمارے معصوم بچے جاتے ہیں نا, کتنے سال پڑھتے ہیں, پہلے لڑکے جاتے تھے اب لڑکیاں بھی جاتی ہیں, یعنی کیریئر کانشیس ہو کے ہر چیز جو ہے وہ برابر ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے شادی ہوتی ہے, بہت بڑا رسک ہے, زمین آسمان کی زندگی بدل جاتی ہے. ایک پودا جو ایک زمین میں بہت خوبصورت گرو کر رہا ہوتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھر والے خوش ہوتے ہیں, اور بچیاں شادی سے پہلے تو بہت ہی زیادہ بہن بھائیوں کی بھی پیاری ہوتی ہیں. آپ دیکھیے وہ ایک بازب ایسے ماحول میں چلی جاتی ہیں کہ ان کو ایک مضبوط عورت بننا پڑتا ہے, ساری ذمہ داریاں, لیکن یہ رسک لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں, لیتے ہیں نا. لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں انسان یہ کیوں سوچنے لگ جائے کہ پھر کیا ہوگا. ایکچولی اوکے اف بٹ لیٹ دس, ایسے لوگ جب سوچ میں پڑ جاتے ہیں نا تو یاد رکھے کہ وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا. محمد اسد کی بات آپ کو میں نے سورۃ النساء میں سنائی تھی, جیو تھے, 19th century کے بھی کچھ شروع کی شخصیت تھے, جیو سے مسلم ہوئے تھے. تو انہوں نے ایک بک بھی لکھی ہے دا روڈ ٹو سرنڈر کے نام پہ غالباً, تو اس میں انہوں نے اپنی ہجرت کی جو کہانی لکھی ہے یقین کریں دل سوز ہے, آپ نیٹ سے چیک کریں خود پڑھ سکتے ہیں انگلش میں. وہ کہتے ہیں کہ ہجرت اور تنہائی ساتھ ساتھ, لونلی نائٹس, تنہائی کی راتیں. आप इसको छोड़ दें, हमें तो इतनी बातें समझ नहीं आएंगी। आप सिर्फ एक शादी का ले लें कि मंगनी का या मेहंदी का उपटन का कोई फंक्शन है या मिक्स गैदरिंग है, अब आपकी सारी बहनें खानदान जा रहा है और आप घर बैठे, क्योंकि अब आप खुद से नियत कर चुके हैं कि मैंने नहीं जाना। वो एक रात ही कितनी मुश्किल होती है, अगर दिल में पूरा ईमान ना आया हो तो बाद में इंसान अपने आप को कोसने लग जाता है कि क्या जरूरत है इतनी रिजिडिटी की। वो सब गया तो जो उनके साथ होगा वो हमारे साथ भी हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये रिस्क लेना पड़ता है। छोटे छोटे रिस्क जब मुसलमान नहीं लेते तो बड़े बड़े रिस्क कहां से लेंगे। तो हकीकत यह है कि जब इंसान के दिल में ईमान उतरता है ना, तो उसके बाद चेंज आती है। और ये चेंज कैसे आती है, एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल किसी ने भेजा, आपको थोड़ा सा उसका हिस्सा पढ़ के सुनाऊंगी। ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारी इनायात के साथ बिल्कुल फिट होता है। टॉपिक है ईमान जब दिल में उतरता है। लिखती है कि जब भी दुआ मांगे तो अपने रब के नाम के साथ और इसके इसके उनके खास उन खास नामों का वास्ता और वसीला देकर मांगे जो इसने बताए अपनी मखलूक को और जो इसने अपने पास रखे। सबसे ज्यादा तो अपने लिए अल्लाह और उसकी किताब व सुन्नत के साथ जोड़ने की करनी चाहिए, क्योंकि जब इसकी किताब से ताल्लुक जुड़ता है, अब आप इमेजिन करें हिजरत का मौका कब आता है जिंदगी में, जब किताब से ताल्लुक जुड़ता है। मानते हैं इस बात को आप लोग? इसकी तरफ से मिलने वाली हर खुशी और गम पर इंसान शुक्र करता है, इसकी रजा पर राजी रहता है, हकीकी सुकून कल्ब नसीब होता है जिनको इंसान दुनिया में तलाश करता है। इंसान इबादत तो करता है मगर बंदगी मुश्किल लगती है, बंदगी में अपनी पसंदीदा चीजों को छोड़ना पड़ता है। ये लिख ले, हिजरत बंदगी का तकाजा है। इबादत तो घर के अंदर बंद कमरों में भी बैठ के आप कर लेते हैं, कोई नहीं रोकता, लेकिन बंदा बनना चाहता देना तो फिर पसंदीदा चीजों को छोड़ना पड़ता है और अल्लाह के अहकामात को मानना पड़ता है। मिसाल हजरत मूसा से मिलती है कि कहा छड़ी को फेंक दो, जब वो सांप बन, क्या हम बंदगी का ये यकीन रखते हैं? सोचे आप, अब वो भी तो एक हिजरत थी ना, मूसा की छड़ी से हिजरत थी। हम भी तो बहुत सारी चीजें दिल से लगाए बैठे हैं बावजूद ये कि समझ आ गई अभी तक दिल नहीं मान रहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है कि इन चीजों के बगैर जिंदगी गुजर जाए, फिर तो मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल फर्क होगा। वही इंसान दूसरों को निशाना बनाता है जो अपनी जात से गाफिल होता है, इसको अपनी गलतियां और गुनाह नजर नहीं आते और खुद को बड़ा समझता है। कभी किसी के साथ ताल्लुकात खराब हो तो अपना मुहासबा करना चाहिए और बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह का हुक्म मानने के लिए इसके नामजद करदा नेक लोगों की बात माननी होगी, कुरान पाक की महफिल में आजिज होकर बैठना चाहिए ताकि इसकी तमाम हरकतें हासिल की जा सके। अल्लाह की गुलामी में निजात है। इंसान इंसान का छोटी छोटी जरूरतों के लिए गुलाम होता है तो वह तारीख कुओं में गिर जाता है। ये इंसानी गुलामी इसे तबाही की तरफ ले जाती है, जबकि अल्लाह की गुलामी में आने वाला फलाह पा जाता है। हिदायत एक तोहफा है जो अल्लाह से बिन मांगे नहीं मिलता। आज बदनसीबी है कि हमारे दिल अपने लिए पैदा करने वाले रब और राजिक से ज्यादा इस बेवफा बेकार बेमानी आरजी दुनिया का खौफ रखते हैं। इससे निजात जरूरी है वरना आखरत में हसरत और यास के सिवा कुछ नहीं। दिल में तलब हो तो कोई मजबूरी बेड़ी नहीं बनती, लेकिन तलब और तड़प ना हो तो मजबूरियों की बेड़ियां कदम रोके रखती हैं। सच असल रोके यकीन ही नहीं है। आज तक हमारी जुबानों ने नमाज पढ़ी है, जिस दिन हमारे दिल नमाज पढ़ना शुरू करेंगे, इसको लिखे, अपने आप से पूछे क्या मेरी जुबान नमाज पढ़ती है या मेरा दिल भी पढ़ता है। जिस दिन हमारे दिल नमाज पढ़ना शुरू करेंगे इस दिन हम बंदगी के मुकाम तक पहुंचने की सआदत हासिल करेंगे। फिर अल्लाह से हकीकतन खालिस ताल्लुक कायम होगा। जब बंदा रब का बंदा बनता है तब बंदगी आती है। इसके लिए अपनी पसंद को ख्वाहिश को खत्म करके सिर्फ रजा इलाही के तहत जिंदगी को गुजारना शामिल है। तो हिजरत क्या सिर्फ जगहों की नहीं चीजों की भी। जब इंसान दुनिया में अल्लाह की मर्जी से जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह अपने बंदे से खुद खुश होकर पूछता है कि मेरे बंदे बता तुझे क्या अता करूं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जब अल्लाह के लिए हम कोई रिस्क लेते हैं ना तो अल्लाह की जात हमारे लिए हकीकत में बहुत सारे फायदे देती है। थोड़ा सा और भी टॉपिक लेकिन इंशाल्लाह हम इसको डाल देंगे वेब पे तो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। तो सारी बात का खुलासा क्या है कि जब दुनिया में हम किसी से कहते हैं तो उसके बाद कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये सारी माएँ कुर्बानियां ही तो दे रही हैं, ये मोहब्बत की कुर्बानी है ना, जो बच्चे के लिए रातों को जागना और दिन की बेरामी। तो अल्लाह को जब रब कह दिया तो फिर उसके लिए तो जरूर ही फिक्र करने की जरूरत है। सब्र और तवक्कुल, कभी भी कोई मसला है जिंदगी में, देखिए सबसे पहली बात है कि इसको आइडेंटिफाई करें कि क्या वाकई ही मेरा काम अल्लाह के लिए है। बस अब आप खुद ही कहते हैं कि नहीं, यहाँ हालात अच्छे नहीं रहे, यहाँ से निकल के चलो सऊदी अरब चलते हैं, वहाँ की करेंसी अच्छी है, तो फिर अल्लाह को पता है कि आपकी हिजरत किसके लिए। अगर आपने अपने हालात को देखे, प्रैक्टिकली बात करके आगे चलते हैं, बस आप देखें कि आप इन मुल्कों में रहते हैं, चेक करें। आप बहुत सारे लोग जो सवाल पूछते हैं क्या हम इन हल्कों में रहें कि ना रहें, बल्कि यहाँ एक सवाल जो दो तीन दिन से चल रहा है उसको भी एक एंगल से समझ लेते हैं। ये बाइकॉट के बारे में आजकल बहुत लोग परेशान हैं कि ये बातें होती हैं और वो आता है, सुनी हुई है ना बात आपने कि जी ये चीज़ ना लें, वो चीज़ ना लें, और इससे कोई दिन ही शायद खाली नहीं जाता होगा कि कोई ना कोई मैसेज ना आता हो। इस्लाम का मिजाज क्या है? ये जो हिजरत है ना, ये बाइकॉट है। इसका मौका उस वक्त नहीं आता जब कोई दूसरा आपको कॉल देता है। बंदा मोमिन की जिंदगी में अल्लाह की मोहब्बत इतनी रची बसी होती है कि उसको हर वक्त इस बात का ख्याल होता है कि मेरे इस काम से अल्लाह खुश हो रहा है कि नाराज हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास की जौजियत, सॉरी, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास अल्लाह के नबी की बेटी थी, हजरत फातिमा आपकी बीवी थी। एक ऐसा वक्त आया कि हजरत अली के दिल में ख्याल आया कि अबू जाहल की बेटी से शादी की जाए, तो अल्लाह के नबी ने मना कर दिया। क्या कहा? कि अल्लाह के दोस्त और अल्लाह के दुश्मन दोनों की बेटियां एक शख्स के निकाह में नहीं हो सकती। बात समझ रहे? अब वो हालात क्या थे उसको छोड़ दीजिए। जब मेरा दिल खुद अल्लाह की मोहब्बत में जूर है ना, तो मुझे किसी के बाहर की कॉल की जरूरत नहीं होगी। पहली बात है, इस्लाम का मिजाज इस्लाह का है। ये एक आर्टिकल रमजान में आया था, आज मेरे पास फोन नहीं है वरना आपको पढ़ के सुना देती, कि अगर इस वक्त अगर हमने प्रोटेस्ट करने हैं, इन हालात में अगर हमने एजिटेशंस करनी है, अगर हमने कुफर को कमजोर करना है, तो हम सब मर्दाड़ी रख लें, हम सब औरतें निकाब में चली जाएं, हम सब गैर सूदी काम शुरू कर दें, सूद के लेन देन छोड़ दें, हराम को निकाल दें, मस्जिदों को आबाद कर लें, हम अपनी जिंदगी से ऐसी नाफरमानियां खत्म करें कि यकीन करें ओवरनाइट चेंज आ सकता है। चंद दिन पहले मुझे किसी ने कहा कि ये डोनेशंस की इतनी जो बात होती है, ये जो भी ऐसे मुसलमान मुल्कों में भेजा जाता है, तो उसके बारे में क्या किया जाए। जो भी बात थी, ये मेरा अपनी पर्सनल टॉक है, मैं कोई आपको फतवा नहीं दे रही, ना मैं आपको कहती हूँ कि आप मेरी बात को माने। मैंने उन्हें कहा कि देखें, मेरा ही मानना है इस बात पे कि मुसलमानों की पूरी उस दिन पढ़नी है जिस दिन अल्लाह ने उनकी मदद करनी है। आप, मैं, हम फंड रेजिंग करें, डिनर करें, बेशक मिर्च गैदरिंग वाले डिनर करते फिरे, कुछ भी करें, ये हमें इस कदर मिल जाएगा। उनकी पूरी उस दिन पढ़नी है जिसे रब ने कुन कहना है, और रब के कुन की देर क्या है कि हम सब ठीक हो जाए। आप जो इतनी मेहनत करके नाच कूद के उछल कूद के अब ईद के फंड ईद की पार्टियां कर करा के उसमें मिक्स गैदरिंगे करके 100, 50 हजार, 10, 20, 25 हजार पाउंड जमा करके भेजते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, उससे हो सकता है 50 हजार लोगों का फायदा हो जाए, जरूरत वहीं की वही है। या वही वाक्य याद कीजिए जो हजरत उमर के दौर का आपको पहले सुनाया था कि कहत पड़ गया था और इतनी गुर्बत थी कि लोग भूख से मरने लगे, तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने नॉन मुस्लिम बादशाह को मदद के लिए कह दिया कि हमारे मुल्क में क्या है, हमारी मदद करें। तो नॉन मुस्लिम तो खुश होते हैं जब मुसलमान उनसे मांगते हैं, उनका काम ही है कि अल्लाह से मांगने की बजाय हमसे मांगे और हमें खुदा बनाए। उस बादशाह ने खुशी खुशी इतना बड़ा काफिला खाने का अनाज का मदीना में भेजा कि कहते हैं कि ऊंट, पहला ऊंट जो था उसके मुल्क में था और आखिरी ऊंट जो था वो मदीना में था। जब वो काफिला उतरा तो मदीना की जमीन में रश आ गया, थप थप की आवाजों से, बहुत आगे। 2, 4, 10 दिन गुजरे, फिर भूख है, फिर भूख, इतना आगे फिर कोई नहीं है। ख्वाब में नबी सल्लम दिखाए और उन्होंने कहा कि उमर को क्या हो गया। बस ये जुमला जब उमर ने सुना तो गम पड़ गया कि उमर को क्या हो गया। मजलिसे शूरा बुला ली, बड़े बड़े वक्त के जो दीनदार आलिम थे, सारे साहब उस वक्त इस तरह कहते, लेकिन खास इल्मी शख्स कि आपने सलातुल इस्तिस्का पढ़ने की बजाय एक गैर मुस्लिम से मदद तलब कर ली। پہلے اللہ سے تو مانگتے، کہا یہی ٹھیک ہے، یہی ہوا ہے، چلو سب کھلے میدانوں میں. اور کھلے میدانوں میں جا کے جب لوگوں نے توبہ کی، تلہ کی، دروئے دوئے، اور اتنی بارش ہوئی کہ سب ختم ہو گیا قحط. آج ہم مسلمانوں کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، آج اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. بڑکے تو ہم بہت مارتے ہیں، لیکن ایک دو دن کے بعد ہم پھر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اصل یہ پیدا کریں. یعنی میں جب بات پرسوں جن سے بھی ہو رہی تھی، کر رہی تھی، تو مجھے اس وقت لگ رہا تھا کہ اللہ کی مدد بالکل پہلے آسمان کے کونے میں پڑی ہے، صرف ہمیں لینی نہیں آ رہی. ہم کہتے ہیں ہم مدد کر لیں گے ان لوگوں کی، ہم وہ سورسز نہیں ڈھونڈتے. ایک آخری بات کر کے آگے چلتی ہوں. آپ امیجن کیجئے کہ ایک گھڑا ہے، سڑک کے کنارے ایک بہت بڑی کھائی ہے، ڈر ہے کہ یہاں سے جو گزرے گا وہ گرے گا. اب دو قسم کے سولوشنز لوگ اس کے دیتے ہیں. ایک کیا کہتے ہیں کہ چونکہ یہ گڑا ہے، اب جو بھی کنارے پہ ایک ایمبولینس کھڑی کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی تھوڑے سے ٹرانسپورٹ کے فاصلے پہ ایک ٹیمپریری سا ہاسپٹل بنا دیتے ہیں تاکہ زخمیوں کو فوراً مدد دی جائے. جو ہی کوئی گرا، فٹ فٹ اس کو پکڑا اور ایمبولینس میں ڈالا اور بھیج دیا، اور واقعی وہ ٹھیک ہو گیا. ایک تو حل یہ ہے، عقل مندی تو بہت آئی ہے کہ دیکھو انہوں نے کتنی جلدی اس کو ریسکیو دی. ایک دوسرا بندہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں، یہ ایمبولینس، یہ ہاسپٹل، اس کی بجائے یہ سارے ریسورسز جمع کرو، اس گڑے کو بند کر دو. اب بتائیے کون سا حل بہتر ہے؟ دوسرا بہتر ہے نا. اسلام کا حل یہ دوسرا. اسلام کہتا ہے نپ دیول ان دا ورڈ. تم سوچو کیوں اللہ کے عذاب آتے ہیں، تم سوچو کیوں دشمن مسلط ہوتے ہیں، تم سوچو کون سے مسلمان ہیں جن کے گناہوں پہ اللہ ہو سکتا ہے بعد دفعہ بے گناہوں کو پکڑ لے. اسلام کہتا ہے اس کو ختم کرو. آج ویسٹرن سٹائل جو ہے نا، وہ پہلے مار آتے ہیں، رات کو جا کے اگلے دن چیک کاٹ کے بھیجتے ہیں، ہماری طرز مائیں بھیج دو. نہیں ہے، جب ہم نے سیدھے ہونا ہے، میں نے سیدھے ہونا ہے، ہم کو بھی میں ڈال. یاد رکھیے، میرے ہر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو اپنی فکر کریں، ہم اس طرح سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، تاریخ میں سینکڑوں واقعات ہیں جب مسلمانوں نے اللہ کے نام پہ کوئی جگہ چھوڑی، اللہ کے نام پہ کچھ چیزوں کو پیچھے کیا. اللہ نے دنیا سنا. مدینہ اس کی بہترین مثال نہیں ہے؟ کیا تھے لوگ مسلمان مکہ میں، کبھی آپ نے سوچا؟ آپ کو تو مجھے آج اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. مکہ میں جا کر نماز پڑھنا ایک جرم تھا، حرم کے اندر جا کے نہیں پڑھ سکتے تھے. حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق جیسا وہ شخص جس کو سخی کہتے تھے، قیاس، لیڈر، سردار، کیونکہ خرچ بہت کرتے تھے، اور جو خرچ کرے گا لوگ اس کے ماتوب ہوں گے، یہ تو فطرت کا اصول ہے. ایک موقع ایسا بھی آ گیا کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نہیں گیا تمہارے پاس، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تمہارے پاس رہوں، اور آپ نے ہجرت شروع کر دی. اب مکہ والوں میں رواداری تو تھی، جب ان کو خبر ملی کہ ابو بکر جیسا کریم شخص کہ جو ہماری اتنی مدد کرتا ہے، جب وہ ہماری وجہ سے جا رہا ہے تو یہ تو ہماری ناک کٹ جائے گی. ایک ادھر چلتی ہے کہ بس بس مجھے نہیں منع کرو، میں نہیں تم لوگوں میں رہا، میں آپ کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں. کسی کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ آپ کو ہاتھ لگائے. واپس لائے مکہ، خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے، اس دور کا جو رواج تھا، آواز لگائی لوگوں کو. جب جمع ہو گئے چند لوگ تو کہا کہ دیکھو میں تم سب کو بتا رہا ہوں آج کے بعد کہ ابو بکر میری امان میں، جیسے جیسے کوئی انشورنس کمپنی آج کی، کس کی انشورنٹی یا گارنٹی میں لیتا ہوں، وٹ ایور. خیر کہا کس کے بعد، اگر ابو بکر کو کسی نے کچھ کہا اور ان پہ انگلی لگائی، یا ان کے گھر کو، یا ان نبی کو کچھ بھی، تو ہم پھر میں اس سے پوچھوں گا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک شرط ہے. اور شرط کہہ کہ ابو بکر صدیق حرم میں آ کر نماز اور قرآن نہیں پڑھیں گے. کہا بھائی ابو بکر آپ کو یہ شرط منظور ہے؟ کہا ٹھیک ہے، گھر میں پڑھ لوں گا، اتنی تو اجازت ہے نا. ابو بکر یہ شرط لے کر گھر آئے، گھر کے کونے کو مسجد بنایا، گھر کے اندر کوئی کیا منع کرے گا. اور صبح شام ابو بکر کی نمازیں تھیں اور قرآن تھے. چند دن نہیں گزرے کہ گلی محلے کے لوگ جمع ہو کے آ گئے، کہا کہ ابو بکر جدھر مرضی جا کے آپ عبادت کریں، لیکن آپ گھر میں نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ آپ کے قرآن اور آپ کی آواز کے سوز سے ہماری عورتیں اور بچے مسلمان ہو رہے ہیں. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا سَنَةً. ہمارا تو تعارف ہی نہیں ان لوگوں سے. آج ہم اپنے آئینے, اگر اپنے آئینوں کو سنت کے آئینے بنائیں تو یقین کریں ایک جھلک دیکھنے کے بعد ہم دوسری جھلک نہ دیکھیں. مجھے تو اتنی شدت اپنے بارے میں لگتی ہے, دوسروں کا مجھے نہیں پتا. آج ہم وہ ہیں ہی نہیں کہ جن پہ اللہ کی مدد آئے. آج حقیقت میں وہ وقت آیا پڑا ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ نیک بھی دعائیں کریں گے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اور یہ کب ہوگا؟ جب تم امر بالمعروف کو چھوڑ دو گے, گاؤں گایوں کی دموں کے پیچھے لگ جاؤ گے, تجارت عام ہو جائے گی, عورتیں مردوں کے ساتھ کام میں مددگار ثابت ہوں گی. آپ پڑھ کے دیکھیں, کتاب میں پڑھنا کتنا آسان ہے. ڈے آف سائنس آف دی ڈے آف ججمنٹ, عملی زندگی میں یہ ہم مروا رہے ہیں. یقین کریں مسلمانوں کے بچوں کو, یہ معصوم مائیں, ماؤں کی گودوں سے معصوم جو مرتے ہیں یہ ہم مروا رہے ہیں. آج امت مسلم یہاں بیٹھے بیٹھے اگر یہ میسج جس گہرائیوں سے صرف اپنے لیے توبہ کر لینا, باقیوں کو تم نہیں کہہ رہے. تقریباً 73 لوگ مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں اس وقت روم میں, اس میں باقی رومز کا مجھے نہیں پتا, ادھر بھی کچھ ہوں گے. چلیے 100 لوگ آن لائن پہ ہمیں سن رہے ہیں, کچھ ناروے میں سن رہے ہوں گے, آپ یہاں سن رہے ہیں. میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہی ہوں اللہ کے بھروسے پہ, اگر ہم یہ 200-250-300 لوگ جو ہے, اگر ہم یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کریں کہ آج سے پھر ہم نے ہر کفر کی چیز چھوڑنی ہے, ہم نے چھوڑنا ہے, تو میں کہہ سکتی ہوں کہ شام تک کوئی خبر ضرور سن لیں گے کہ کچھ حالات بہتر ہو گئے. وہ ایسی تو نہیں تھی کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. گولی مٹی کی, جو مٹی کے کنکر وہ گولیاں کیسے بنتے تھے, آج کیوں نہیں بنتے؟ اب بتائیے, وہ ہاتھ ہی نہیں. موسیٰ کا عصا گرا, وہ ہاتھ نہیں, وہ ضرب کلیم نہیں ہے. آج ہم مسلمانوں کے اندر وہ غیرت نہیں رہی. اور کبھی آپ اس کلاس روم سے باہر نکل کے ذرا کسی ایک بازار کا چکر لگا کے دیکھیں, آپ کو صاف سمجھ آتی ہے کہ یہ مسلمانوں پہ ظلم کیوں ٹوٹ رہا ہے. نہ باپ کی نظروں میں غیرت, نہ بھائی کی نظروں میں غیرت, نہ شوہر کی, اور عورت نے تو اپنے آپ کو یوں پیش کر دیا جیسے وہ ڈسپلے ہے. اور لگ جاتی ہوں گی پتہ نہیں کتنی حسین ہیں تو سب میری جیسی. میں اکثر جب عورتوں کو بہت اپنے بارے میں انتہائی واجبی شکل ہوتی ہے, جسم فکر اتنا بھندا ہوتا ہے, لیکن اس وقت کبھی ان کی آنکھوں کے غصے اور دیکھا کریں جب وہ درزیوں کے ساتھ آنکھیں مٹکا مٹکا کے ان کو بتاتی ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. پاکستان میں بہت پہلے, مجھے بہت پہلے ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا, اللہ جانتا ہے کہ میں نے ایک عورت کو درزی کو ناپ دلواتے ہوئے دیکھا تھا. قسم کھا سکتی ہوں وہ دن اور آج کا دن, دل نہیں کرتا کسی دن ہے. اگر میں خود سلواتی ہوں پاکستان جا کے, میں درزن سے سلاتی ہوں, میرا دل نہیں کرتا. میں کہتی ہوں اس درزی نے ایک ایک جسم کے فگر کو دیکھا ہوگا, قمیض سے سب کچھ دکھتا ہے. ناپ لے لے کے, نام لے لے کے لوگ ناپ لکھا رہے ہوتے ہیں, یہاں کا یہ ناپ, وہاں کا وہ ناپ. اور یہ بت ہے جسم, اس میں ذرا 19-20 کی انچی شنچی رہ گئی تو سانس تو نکلنے کی جگہ چھوڑ دو. یوں لوگ پلیٹ پلیٹ نفوارے ہوتے ہیں کہ ادھر سے کم ہے, یہ تنگ ہے, یہ کیا کیا تم نے. سے کبھی دیکھا کرے بیگمات کا غصہ جب وہ درزیوں کی دکانوں پہ اپنے کپڑے پھینک کے آتی ہیں. یقین کیجیے, شیشے میں دیکھ کے ان کو ہی پوچھ رہی ہوتی ہیں کیسا لگ رہا ہے, یہ ہیرے کا سیٹ لے لو. یہ باتیں کڑوی بہت لگیں گی آپ کو, لیکن یہ ہجرت ہے. یہ قرآن اگر مجھے اس ہجرت پہ مائل نہیں کر رہا, اور یقین کریں وہ گواہی مجھے بھولتی نہیں ہے کہ ینگ بچی سر سے پاؤں تک وہ حسن کا پیکر بنی ہوگی نا, دلہن بنی ہے, کوئی مزاق تھوڑا. اور اکیلے دو مووی مینز کے ساتھ, یہ بالکل میرے گھر کی گواہی ہے جنہوں نے مجھے دی. میں کبھی نہ مان دی کہ وہ خود اس شادی میں وقت سے پہلے پہنچ گئی, باقی لوگ تھے نہیں. اور کہتی ہے یقین کریں آپ کہ وہاں صرف وہ دلہن اور دو مووی مین تھے. اور اب ہم نے جو بھی ان کے ہوش ہونے کا کہ ان کو کہیں کہ آپ پیچھے ہو جائیں, کہتی ہے یقین کریں کہ وہ خود اس کا دوپٹہ یوں ٹھیک کر رہا تھا کہ یہ چھپنا نہیں رہا. اور پھر اس کے بعد وہ لڑکی اس ہال سے نکلی اور یہ کہی ہم دیکھ رہے, اور پورا باہر باغ شاخ جو بھی فوارے تھے تو وہ لڑکی اس میں ہیروئنوں کی طرح پھر رہی ہے, اور وہ صرف اور صرف دو لڑکے تھے, اور لڑکی کے اپنے ماں باپ وہاں موجود تھے, لیکن وہ بھی جرات نہیں کر رہے پاس جانے کی. اس نے کہا کہ پاس کوئی نہ آئے, یہ ماحول ایسا ہے کہ ادھر صرف لڑکی ہوگی. یہ اللہ مجھے کبھی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے غلط بات کی نہ کرے، اس سے ہجرت کریں، ہم ان چیزوں کا درد پیدا کریں. آپ کے بھی گھروں میں بچوں کی شادیاں ہوں گی، آپ کی بھی بیٹیوں کی ہوں گی، آپ کی اپنی ہوں گی. ڈوب مرنے کا موقع ایسی بائیکاٹ کرنے کے بعد اگر جا کے آپ نے پھر یہی کچھ کرنا ہے تو وہ بائیکاٹ بھی منہ پہ پڑے گا. شادیاں پھر ویسی کرنی ہے، غم اور ہم ہی زندگی کا یہ رہ گیا. اس کے بعد سستی نہ جائے، اس کے بعد ترجیحات نہ بدلے، تو بس وہ کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا پانی لے کے اس میں انسان منہ ڈبو لے. آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے. میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھتی ہوں مسجدوں کا کیا حال ہے. بیک ٹو روٹین. وہ سب مسجدوں کی دیواریں روتی ہوں گی کہ کیسی سسٹرز تھی جو باہر کھڑی ہوتی تھی. آپ کو بھی پتہ تراویوں میں سسٹرز باہر تک ہوتی تھی. چلو سسٹرز میں تو فرض نہیں بھی ہے، مردوں کی مسجد رمضان کے بغیر میں سوائے جمعے کی نماز کے پوری مسجد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. 3 صف 4 صف. پھر میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھوں ایک صف کتنے کی ہے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ چوڑا ہال لمبا ہال ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے 50-60 لوگوں کی صف ہوتی ہوگی، اور چھوٹا ہال کھولے تو ہو سکتا ہے 10 لوگوں سے صف پوری ہو. اس درد کو جب پیدا کریں گے پھر آپ دیکھیے کہ چینج آئے گا. یہ ہم اپنا حصہ پہچانے، اس کے لیے صبر تو کرنا پڑے گا. ٹیمپٹیشن پہ صبر. آج سے قسم کھا لیں کہ ہم نے کبھی ایسی دکان سے کپڑا نہیں خریدنا جب بے حیائی ہوتی ہے، بے دینی ہوتی ہے. ان کو بتائیں ہم نے یہ کرنا تھا لیکن اس وجہ سے نہیں کیا. ان کو فرق پڑتا نہیں پڑتا، آپ کہہ دیں ہمیں فرق پڑتا ہے اور ان کو فرق پڑے گا. یہ کریں. آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے، بے حیائی کا کریں، بے دینی کا کریں، حرام کا بائیکاٹ کریں، پھر لوگوں کو سمجھ آئے گی. ورنہ ان کو پتا ہے کہ آج انہوں نے بائیکاٹ کیا، دیکھنا اگلے ہفتے ہم نے ایسی پرکشش قسم کی سیل لگانی ہے، انہوں نے چپکے چپکے راتوں کو جا کے لے آنا ہے کیونکہ 100 والی چیز جو ہے وہ 20 کی لگی ہوئی ہے. ان کو پتا ہے ہمارے پاکستانیوں کا مزاج، ہم سیل پہ بھاگتے ہیں، ضرورت کے لیے نہیں خریدتے. ہم اس لیے خریدتے ہیں کہ سستا لگا ہوا ہے. وہ آپ کی ہماری مینٹیلٹی ہم سے زیادہ جانتے ہیں. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فیصلے کرنے لگ جائے. ہاں یہ سب کچھ ہے تو پھر بالکل کریں بائیکاٹ. آپ کا یہ دل کیسے گوارا کرتا ہے کہ آپ کے پیسے سے کسی دوسرے کی مدد ہو؟ آپ ہمیشہ کا بائیکاٹ کرتے. آپ سمپلیسٹی پہ آ جائیں. آپ دیکھیں ایک مسلمان دکان ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بریڈ ایک پاؤنڈ 20 پینی کی بیچتا ہے، ساتھ ایک نان مسلم دکان ہے وہ ہو سکتا ہے 1 پاؤنڈ کی بیچتا ہے، 20 پینی کا فرق ہے. آپ کہیں کہ اللہ 1 پاؤنڈ تو دے رہی ہوں جو اصل قیمت ہے، یہ 10-20 بیچے گا تو اس کا بیچارے کا مارجن ہی اتنا ہے، دے دیں کچھ نہیں ہوگا. یقین کریں اگر ہم اس بات پہ آ جائیں نا اپنے مسلمان، تو کبھی بھی دوسروں کو سپورٹ ہی نہ کریں. لیکن ہم چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے پریشان ہوتا ہے. اپنی ذات پہ آتا ہے تو آپ کبھی دیکھا کریں. اور بعض دفعہ آپ نے دیکھا ساری شاپنگ چلے 10 پاؤنڈ بچ گئے آپ کی ایک ویک کی یا 2 ویک کی گروسری، وہی 10 پاؤنڈ ادھر سے بچائے، باہر آ کے دیکھا کوئی سیل کے نام پہ وہی 10 پاؤنڈ میں اور 5 ڈال کے 15 کی بیکار چیزیں لے آتے ہیں، آئس کریم کھا لیتے ہیں، کچھ کھا لیتے ہیں. تو خوبی کیا ہوتی ہے کہ دین کی محبت ہو، غلبہ ہو. میں نے اس پیسے سے کوئی شراب تو نہیں جا کے خریدے گا، چلو بچوں کی ضرورت ہی پوری کرے گا. تو یہ دل کے سودے ہیں، یہ کسی کے باہر سے کہنے کی چیزیں نہیں ہیں. صبر اور توکل، ان دونوں کو اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ پہ لکھ رہے ہیں. اگر آپ نے اس قرآن پہ عمل کر دینا تو صبر اور توکل کی زندگی کا حصہ ہوگا انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا فائدہ ہوگا. چلتے ہیں آیت نمبر 43. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں ہی کو رسول بنا کر جن کی طرح وحی کیا کرتے تھے. یہاں لفظ رجال جو آیا ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض تھا، کہتے تھے کہ ایک انسان کے اوپر وحی کیوں آئی ہے، فرشتے پہ آتی، کوئی جن پہ آتی. لوگ ہمیشہ ہی دین والوں کے ساتھ سپر ہیومن ہونے کا تصور رکھ لیتے ہیں کہ ان کو عام لوگوں سے تو کچھ الگ ہی ہونا چاہیے. اب جب اس کے برعکس وہ اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں، کھاتے کہ وہ کھاتے بھی، قضاء حاجت کے لیے بھی جاتے ہیں، پیاس بھی لگتی، بھوک بھی لگتی، تو کہتے کہ یہ کیسا بندہ دین کا کام کر رہا ہے جو دیکھنے میں ہم جیسا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ بشر بات نہیں ہے، اصل میں بشر اور نبی میں فرق وہی کا ہے کہ کل انما انا بشر مثلکم، لوگوں میں تم جیسا انسان ہوں. آج ہم اور آپ اللہ کے نبی کا جو ایک کانسیپٹ رکھتے ہیں نا، سیرت پڑھنے کے ساتھ الحمدللہ وہ بدل جاتا ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جب تک میں نے خود رحیق مختوم پڑھی نہیں، فرسٹ ٹائم میں نے وہی بک پڑھی تھی جو سب سے طویل ہے ماشاءاللہ، اور اس کے بعد کئی بار پڑھائی بھی اور چھوٹی بھی بک سب پڑھائی، جب تک میں نے سیرت نہیں پڑھی تھی میرے ذہن میں اللہ کے نبی ایک پیر آتے تھے جو ہم نے ایک تصور سے دیکھا ہوا ہے، بزرگ ٹائپ شخصیت، بیٹھے ہوئے چوگا پہنا ہوئے، سب قسم کے حلے میں آتے تھے، ہاتھ میں کوئی تسبیح ہے یا کچھ ہے اور بس بیٹھے اور باتیں گا رہے ہیں اور لوگ ان کے آگے کھانے پیش کرتے ہیں. جب میں نے خود سیرت پڑھ کے دیکھا اللہ کے وقت کو، یہ بندہ، اس کو تکلیف بھی ہوتی تھی، اس کے زخموں پہ پٹیاں بھی بندھتی تھیں یا اپنے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے پٹی باندھ لیتا تھا، کبھی گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ مدد کرتا ہے، کبھی آپ ان کے ساتھ صحبت کرتے ہیں، کبھی اپنی بیوی کو کس کرتے ہیں، کبھی اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں میں بٹھا لیتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو خطبہ پڑھتے پڑھتے کرتے ہوئے، الگ نے بھی خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حسن اور حسین آئے، دونوں میں سے کوئی ایک تھا، تو اپنی ہی قمیض میں ان کا پاؤں اٹکا جیسے بچوں کا اٹکتا ہے تو وہ گر پڑے. اللہ کے نبی بھول گئے کہ میں خطبہ دے رہا ہوں، فوراً ممبر سے اترے اور اس روتے بچے کو اٹھا لیا اور پھر واپس آئے تو پھر وہی آیت پڑھی کہ ان من اموالکم اولادکم فتنۃ لکم. فتنہ کیا کریں گے، بچے کو روتا دیکھ کے کون پڑھے؟ کتنی مائیں جو بچوں کی وجہ سے نمازیں بھی ٹھیک نہیں پڑھ پاتی ہے نا. تو اللہ کے نبی ایک انسان تھے، تو یاد رکھیے آج بھی جو دین کا کام کرتے ہیں وہ انسان ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکا ہوا پچھلی صدی میں لوگوں کو کہ دینداروں کے ساتھ کچھ کرامتے ہیں، بس ان کو تو الگ کر دو، یہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ تو بہت نیک ہے. کہا نہیں، مرد ہیں اور مرد تھے. اور لفظ رجال سے ایک بہت بڑا اصول بھی مفسرین کے اندر بنتا ہے، اور وہ کیا، اس پہ وہ جھگڑا جو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، بہت فقی بحث ہے، ہمیں ضرورت نہیں اس کی، فقی سے مراد کہنا کہ علمی بحث ہے، اور میں اس کو یہی سوچتی ہوں کہ یہ صرف علمی قسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے، ذہنی ایکسرسائز ہے، کہ کیا حضرت مریم نبیہ تھی کہ صدیقہ تھی، یہ بہت معروف ہے علماء کرام کے اندر. تو اس آیت کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں نہیں، حضرت مریم نبی نہیں تھی، کیونکہ یہاں اللہ رجال کا لفظ ہے، رجل تھے، لیکن رجل سے مراد جہاں بشری ہے، سب تھے. فسلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پھر تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے. یا اہل ذکر سے کون لوگ مراد ہیں؟ علم والے، علماء، اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے کہ مکہ والو تم تو ہو ہی ان پڑھ، تمہاری تو بات چھوڑ دی جائے، لیکن تم جا کے ذرا جو کھلے دل والے اہل کتاب کے لوگ ہیں ان سے جا کے پوچھ لو کہ بتاؤ تمہارے جتنے نبی آئے، آپ کو تھا کہ بنی اسرائیل میں 4000 کے قریب نبی آئے تھے، پوچھ لو ان میں کوئی عورت تھی، کوئی جن تھا، کوئی فرشتہ تھا، جب وہ سارے انسان تھے تو اس شخص کے انسان ہونے میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اور یہاں آپ مزے کی بات دیکھیں، ہر دور میں نبی کے بشر ہونے کے بارے میں لوگوں کے مسکنسپشنز رہے. مکہ والے کیا کہتے تھے؟ کہ اللہ کے نبی بشر ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے. آج کا مسلمان کیا کہتا ہے اللہ کے نبی کو؟ کبھی آپ نے سنا ہے بشر اور نور کا جھگڑا؟ آج اس سے اپوزٹ کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نوری تھے، اللہ کے نبی کو کہتے ہیں نوروں میں نور اللہ، وہی جھگڑا ادھر. اللہ کہتے ہیں تم جو باتیں کہتے ہو تمہاری اپنی مرضی، اصل بات ہے کہ وہ بشر تھے کہ نور تھے. کسی نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اللہ کے نبی بشر تھے کہ نور تھے؟ اب وہ تو ذرا چاہ رہی تھی نا کہ یہ گرما گرمی اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ وہابی ہیں. دو جملوں میں، دو لفظوں میں جتنی بات ہو سکتی میں نے کہا مجھے تو اس کی بات نہ پوچھیں، مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کام کیا نہ کرنے کو ان کے اوپر عمل کر لیں گے تو ہم سب نورانی بن جائیں گے. یعنی اللہ کے نبی نے کیا کیا، کہا کہ وہ دیکھو وہ کون تھے، تمہیں کیا لگے؟ دیکھیے آپ کے گھر میں پارسل آتا ہے، پارسل سے آیا ہے یا یہ فیڈیکس سے آیا ہے یا گورا لے کے آئے یا کالا لے کے آئے، آپ کی بلا سے دوا لیتے ہیں یا ڈاکٹر کو پسند کرتے ہیں کہ یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ چھوٹا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ بحثیں صرف وہ لوگ کرتے ہیں دین کے نام پہ جن کی نظر ہدایت پہ نہیں ہوتی. آج بھی یہ دین کے نام پہ بھی مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ جو جتنی فقی بحثیں چھیڑتی ہیں اور جتنے دین کی جگہوں پہ فتنے اٹھتے ہیں نا، فسادات اٹھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ لوگ میسج نہیں لیتے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے، وہ اس چیز پہ آ جاتے ہیں کہ یہ کرنے والے کون ہیں، ان کے موٹیو کون ہیں، یہ کیا کرتے ہیں. بھئی مجھے ان سے فائدہ مل رہا ہے، میری بلا سے وہ سارے آگ میں جائیں، وہ سب منافق بھی ہیں، وہ فاسق بھی ہیں، وہ کھا جائیں گے، وہ پی جائیں گے، وہ لے جائیں گے، وہ آپ کا سارا مال ہڑپ کر دیں گے، کچھ بھی کر دیں، पता कि मुझे वो हिदायत दे के जाएंगे, तो मैंने तो हिदायत लेनी है। तो हमेशा बड़ी मजे की बात है कि मक्का वालों को अल्लाह के नबी का जो मैसेज था वो भी नहीं पसंद था। क्यों नहीं पसंद था भला? बाप दादा के तौर तरीकों से मुख्तलिफ था। मक्का वालों को पैगाम से जुड़ती और मदीना वालों को पैगाम्बर से जुड़ती। समझ आई बात? नबी सल्लम तो उनके अपने थे, लेकिन चूंकि मैसेज नहीं अच्छा लग रहा ना उनकी जुबान से, तो उन पे बातें करनी शुरू हो गए। जब यहूद के पास पहुंचे आप मदीना में, तो उनको उनका तो दिल कहता था कि अल्लाह के नबी सच्चे हैं, लेकिन उनको चिड़ क्या थी कि ये सगे और सतेले का फर्क क्यों, ये बनी इसराइल और बनी इसमाइल से क्या। तो वो भी भटके, ये भी भटके। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं तुमने अगर देखना है ना तो दलील को देखो। आयत 44 बड़ी अहम आयत है, आप लिख लीजिए हुज्जियत हदीस, यानी हदीस की अहमियत और नबी क्यों भेजे जाते हैं उसकी वजह आपको इस आयत में दिखेगी। फरमाया ये नबी किस चीज के साथ भेजेंगे? बिल बैजीनात, ये बैजीनात के साथ भेजेंगे, दलाइल और खुली किताबों के साथ। यानी नबी आए तो वो बशरी बन के थे, रजुल थे, लेकिन नबियों के पास दलीलें थी। ये जो बैजीनात है ये बैजीनातुन की जमा है, और बैजीन कहते हैं खुले को, मुबीन बयान वो भी यही लफ्ज है। और जुबुर जो है लफ्ज कतबा के माने में, जबरा कतबा, जुबुर जबूर की जमा, और जबूर कहते हैं छोटी किताबों को। इंग्लिश में आप इसको क्या कहते हैं? बुकलेट्स। जो जबूर थी ना असल में हजरत दाऊद को जो दी गई वो भी एक बुकलेट थी, राइम्स पोएम्स हम्द नातें तराने इस तरह की चीज थी। सूरह कमर आयत 52 में भी यही लफ्ज आता है, वकुल्ला शयइन फालूहु फिल ज़ुबुर, कि जो कुछ लोग कर रहे हैं वो नामे अमाल में। तो मतलब ये है कि कुछ किताबें उनको दी गई थी। वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़िला इलैहिम, और हमने नाजिल किया आपकी तरफ अज़-ज़िक्र। यहाँ हाईलाइट कीजिए लफ्ज अज़-ज़िक्र को, ये बहुत अहम है। कह नबी हमने आपकी तरफ जिक्र नाजिल किया, क्यों किया? ताकि आप वाज़ेह कर दें लोगों के लिए क्या मान इलैहिम, जो कुछ नाजिल किया गया उनकी जानिब, और इसका फायदा क्या होगा? वलअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो गौर व फिक्र करें। बहुत ही खूबसूरत आयत है। आप देखिए कि पहले पारे में हम सूरह बकरा के शुरू में पढ़ते हैं क्या कहा, कि अल्लाह के नबी सल्लम पर ईमान लाने वालों की जो छह सिफात है उसमें एक सिफत क्या थी, युमिनुना बिल गैब व युकीमुना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। उसकी अगली सिफत क्या? जी जी पढ़े। हाँ? जो आपसे पहले नाजिल किया गया, यानी वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं उस पे कि जो मिन मा अंजिला मिन कबली का, जो आपसे पहले नाजिल हुआ। वहां भी देखिए मा अंजला में ये नहीं कहा कि कुरान पे ईमान लाते हैं। यहाँ कितना आसान था, इस आयत को जरा आप दोबारा अरबी पे नजर डालें, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको कि ये मफहूम क्यों नहीं आया कि वानजलना इलैकल कुरान लितुबय्यिना लिन्नासी, जो हमने कुरान नाजिल किया उसको पढ़े। लफ्ज कुरान आ सकता था ना, लेकिन यहां बार बार लफ्ज की अनजलना फिर नुज़िला, ये कुरान के साथ हदीस की बात है। जिस तरह कुरान अल्लाह के नबी पे नाजिल होता था ना, इसी तरह हदीस भी अल्लाह के नबी पे नाजिल होती थी। सूरत नजम में हम पढ़ेंगे वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा, ये नबी अपनी जुबान से कुछ नहीं बोलते जब तक अल्लाह इनको ना कहे। तो अल्लाह के नबी की जुबान से जो हदीस आई वो सब इसी में थी। यहाँ कुरान के लिए अगर आप कहते हैं लफ्ज जिक्र है, तो फिर आप कह सकते हैं कि कुरान एक याद दहानी है। और ये मुनकरीन सुन्नत और मुनकरीन हदीस के खिलाफ ये आयत एक वाज़े दलील है। जिस तरह कुरान नाजिल होता था ना, इस तरह कुरान की तबयीन, तबयीन क्या, उसको वेरीफाई करना, उसको क्लियर करना, ये भी अल्लाह के नबी का काम था। ये नहीं होता था कि कुरान आता और अल्लाह के नबी बस हाफिजों को पढ़ा देते कि पढ़ लो और याद कर लो, उसका मफहूम पूछते। सहाबा की आदत थी जब कोई आयत उतरती और उसका मफहूम उनको क्लियर ना होता तो अल्लाह के नबी से पूछते थे। किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पूछते थे, तरीके थे कि जिसके जरिए से नबी सल्लम ने लोगों तक कुरान पहुंचाया। तो सबसे पहले तो अल्लाह के नबी क्या करते थे कि जो कुरान नाजिल होता था आपके ऊपर, यानी अरबी की कुरान था तो ऐसे ही जैसे आप उर्दू की कोई बुक पढ़े, तो आप खुद उस पर अमल करते थे। यानी तबयीन कैसे की, नंबर एक उस हुक्म पे खुद अमल करके। بس اقیم الصلاۃ کا حکم آ گیا تو آپ نے نماز پڑھ لی تو عمل ہو گیا. یہ ایک طریقہ آتا تھا. دوسرا طریقہ کیا تھا؟ دوسروں کو جا کے اس کی نصیحت کرتے تھے. وانذر عشیرتک الاقربی کہ لوگوں تم بھی کرو. یہ دوسرا طریقہ تھا, یعنی خود کر کے دکھا دیا, دوسروں کو کہہ دیا کر لو. تیسرا طریقہ یہ تھا کہ کوئی دوسرا آپ کے سامنے کوئی عمل کر رہا ہوتا, اگر وہ عمل ٹھیک ہوتا تو آپ خاموش رہتے. آپ ایک جملہ لکھ لیں کہ نبی کے کلام کی طرح ان کی خاموشی بھی قانون تھی. ہم تو غلط چیزیں دے کے چپ کر کے آ جاتے ہیں نا, اللہ کے بھی نہیں چپ رہتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں, میں چپ, کسی نے کوئی کام کیا اور اللہ کے نبی نے ان کو نہیں روکا. تو یہ بھی حدیث ہے, قولی فعلی اور تقریری. قولی کیا؟ جو خود بول کے لوگوں کو بتائیں, فعل اپنے عمل سے, اور تقریر کیا کہ مثلا ایک شخص آپ کے سامنے آیا, سب کے ساتھ زو فجر کی جماعت سے نماز پڑھی. جب نماز پوری ہو گئی تو بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہ کونے میں کھڑا ہو کے پھر نماز پڑھنے لگا. اب آپ کو پتا کہ فجر کے بعد تو کوئی اور نماز نہیں ہوتی, سن رائز تک کے بعد پھر نماز پڑھ لی. کہا اللہ کے نبی اصل میں میری آج فجر کی سنتیں رہ گئی تھی, تو جب میں آیا تو میں نے نماز پڑھ لی ساتھ, تو اب میں نے سنتیں ادا کی. اب یہ اس کا عمل تھا, اللہ کے نبی نے اس پہ کچھ نہیں کہا. اب آج اس سے یہ مسئلہ اخذ ہے کہ جس کی سنتیں رہ چکی ہوں وہ مسجد میں جائے اور جماعت ہو رہی ہے اگر, تو وہ جماعت کے سفرز پڑھ لے اور اس کے بعد سنتیں ادا کر لے. تو یہ تقریر ہے. تقریر اردو والی تقریر نہیں, سپیچ. قرہ قرہ یعنی ٹھہراؤ کہ انہوں نے لوگوں سامنے کھول کے رکھا. اس سے ایک بات کا اور بھی اضالہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کوئی ادھوری چیز نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, اللہ کے نبی کے تو موقع ہی نہیں ملا کہ لوگوں کو بتاتے کہ قرآن خوانیاں بھی کرو, میلاد بھی مناؤ, جھنڈیاں بھی لگاؤ, وہ تو مصروف ہی بڑے رہتے تھے. مجھے خود ایک موقع پہ ایک سسٹر نے کہا, جب ایسی کوئی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا کبھی میلاد؟ کہتی ان کی کیا بات ہے, وہ تو بےچارے بہت مصروف رہتے تھے. اور وہ کیسے اپنا میلاد مناتے, ان میں تو انکساری بہت تھی, یعنی عاجزی بہت تھی کہ وہ اپنی برتھ ڈے منانے لگ جائیں, اس لیے نہیں منایا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو وہ بکر دو سال علی, اب اس کا کوئی جواب نہیں تھا. یعنی صحابہ نے بھی کام نہیں کیے جو آج ہے وہ سلمان کرتے ہیں. تو یہ آیت ہمیں اس بات کی دلیل ہے, دیتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کلیئر دین دی. حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں میں تمہیں ایک ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ لیلہا کنہارہا, جس کی راتیں اس کی صبح کی طرح روشن ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں, اس کے بارے میں بھی یہ باتیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا کبھی یہ کوئی دھوکہ دے نا کہ اللہ کے نبی کے دور میں یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو وقت نہیں ملا. اور ایک اور الزام لوگ لگاتے ہیں, آئمہ کرام نے دین کو آسان کر دیا. جی, حدیثیں پڑھیں تو الجھ جاتے ہیں. سنی ہوئی یہ بات؟ حدیثیں تو بھائی کوئی کچھ کہتی ہے, حدیث کوئی کچھ کہتی ہے, تو بس فقہ کی کتاب لے کے پڑھ لو. یہ بھی الزام ہے. نعوذ باللہ, اللہ کے نبی کو تو بات سمیٹنی آئی کوئی نہیں, اور بعد کے امتی جو تھے انہوں نے اس کو سمیٹ دیا اور اللہ کے نبی نے اسکیٹرڈ تھاٹس دے دی. دیکھیے ایک استاد کی خوبی کیا ہے کہ لوگوں کو صرف علم دے یا اس علم کو پھرو کے ایک جگہ پہ بھی پیش کر دے. ساتھ جانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں. نظروں تک تو آپ چھوڑ کے آ رہے ہوں, یہ حالات ہے ہمارے دلوں میں. میرا خیال ہے آپ میں سے کتنے لوگ واش روم میں صرف اس لیے نہیں اٹھ کے جاتے کہ سب لوگ ہمیں پیچھے سر دیکھتے رہیں گے. میں ہوں تو میں تو کبھی نہ اٹھوں. اور اگر آپ اجازت دیں ان کو تو ادھر آفس کے ساتھ بھی تو ایک باتھ روم ہے نا ایرا, آپ لوگ اس کی صفائی اپنے ذمہ لے کے تو کلاس کے دوران ادھر لوگوں کو سائن اپ. آپ لوگ بھی اگر کبھی میں ادھر سے جانے کے بجائے ادھر, ٹھیک ہے, کہ اہمیت بھی پتہ چلتی. آخری بات ہے, پھر اس کے بریک لیں گے انشاءاللہ, کہ نبی پر قرآن اترا, پھر اس قرآن کو پیش بھی کیا. تو استاد کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ بس چل چلاؤ کرے, لوگوں پر علم کا روب ڈالے, حدیثوں پہ حدیثیں, آیتوں پہ آیتیں کوٹ کر دے اور دیٹس اٹ, ختم, سب چیزیں ہو گئی. بلکہ نبی کا کام یا استاد, ظاہر اللہ کے نبی اس وقت ایک استاد کے روپ میں ہی تھے نا سامنے, تو ان کا کام کیا کہ اس علم کو جذب کرنا سکھائے. آپ دیکھیں کچھ کام کرتے ہوئے دیکھ کر ہی سمجھ آتے ہیں. کوئی آپ کو آٹا گوندھنے کی ترکیب لکھ کے دے دے, پھر دیکھیے ذرا جو شوربہ ہوتا ہے نہ جاتا. دین چونکہ ایک عملی, بعض عمل ایسے بھی ہوتے تھے کہ جبرائیل اللہ کے نبی کو کر کے دکھاتے تھے، پھر آپ لوگوں کو کر کے دکھاتے، جس میں نماز اور وضو کے مسائل ہیں. ہجرت کی سوری شب معراج کی رات نہیں، شب معراج کو جب نماز فرض ہوئی تو اس کے بعد 2 دن تک جبرائیل علیہ السلام آتے رہے. 1 دن بالکل ابتدائی وقتوں میں نمازیں پڑھ کے دکھائیں، اور اگلے دن انتہائی وقتوں میں پڑھی، اور پھر کہا کہ آپ کی امت کے لیے نمازوں کے یہ وقت ہے. تو انہوں نے کر کے دکھایا نا. تو اسی طرح اللہ کے نبی بھی یہ کام کرتے تھے. آپ کے نکاح جو تھے یہ آپ کی عملی تربیت تھی لوگوں کے لیے. زکوٰۃ کتنی ہو، کیسے ہو، تو یہ طواف، حج، عمرہ، یہ سب کچھ اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا. تو یہاں سے اورل کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل چیزوں کے کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس طرح سے پڑھیں کہ ہم واقعی اس کو اسی طرح سے سمجھ بھی کر لے کر آئیں. کچھ قرآن کے احکامات مجمل ہیں، بالکل ایک ذکر کیا گیا، لیکن حدیث میں وہ مفصل بیان ہے. مطلب پورے قرآن میں آپ دیکھیں نکاح کا طریقہ نہیں ہے، نہیں ہے نا، لیکن حدیث میں موجود ہے. وضو کا طریقہ نہیں ہے، تذکرہ موجود ہے، وہ حدیث میں موجود ہے. تو اللہ کے نبی یہ سب کچھ کر کرا کے لوگوں کو دکھاتے تھے، اور ساتھ ہی کہہ دیتے تھے کہ تم یہ سب کچھ کرو اس روشنی میں کہ تمہیں اپنی زندگی گزارنی آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے. یہاں تک کہ آیتوں کی تلاوت سنیں گے، اور آپ رکھیں 2-3 منٹ آپ نے خود بھی لے ہی لینے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر اگلا حصہ پڑھتے ہیں. بڑی زبردست آیتیں ہیں آگے اس کے. 10 سیکنڈ گزر گئے آپ کی بریک کے. جی انیس صاحب نے بھی کیا ہے، تو اسے کیا سیکھا؟ نہیں، تلاوت نماز کے بریک کے بعد سنیں گے. جی انیس صاحب کے سبق سے آپ نے کیا سیکھا؟ صبر اور تکل. کس طرح آپ کیسے صبر کریں گی؟ کمپرومائز نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. آپ ارک
میں نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر آپ ہجرت کریں گے تو اس دنیا میں بھی آپ کی مدد کریں گے اور آخرت میں بھی. یعنی یہ لفظ کے جو آپ نے چھوڑ کے بتایا
یعنی بہت شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا اظہار ہے کہ وہ دین کے اندر آنے والے کاموں کے لیے کچھ چیزوں جو ہم کرتے ہیں، رسک تو لینا ہی پڑتا ہے نا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو آسان کرتے ہیں. ریلا کلی سیمپل مجھے ملے اس سال کے جو دروازے کیا تھا کہ ان لوگوں نے اسکول کے لوگوں کے ساتھ کچھ چیزوں کو بنوانا تھا. ابھی دور سے تو آپ کو نہیں دکھے گا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بڑے سائز کی ہیوج ڈائری، پورے 30 پاروں کے نوٹس لینے کے لیے. اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں جز لکھے ہوئے ہیں، جز 1, 2, 3 سے 10 تک، پھر اس کے بعد. تو یہ اور اس کے اندر آپ کو امبوسٹ ہے، یہ نور القرآن کا لوگو بھی ہے، ادھر ہے. انہوں نے اس سال اسٹوڈینٹس نے سب اپنی کنٹریبیوشن سے کر کے، تو یہ الحمدللہ اسکول کے لیے ڈائریاں چھپوائی ہیں جو اب انشاءاللہ اسٹوڈینٹس خرید رہے ہیں اور نوٹس اس کے اوپر لیں گے. یہ کافی ہیوی اور بہت ہی بڑی ہے. پھر اس طرح ایک یہ بھی بہت ہی خوبصورت لگی، ایک یہ ورک بک ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے بھی بیک پہ پورا، یہ ایک قسم کی فری دعویٰ بھی ہوتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، اور اب وہی اسٹوڈنٹ پھر خرید خرید کے اپنے لوگوں کو لے کے دے رہے ہیں. جس میں آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جنرل ہے، جب مرضی ہو اور آپ اسٹوڈنٹس اپنے ان نوٹس ان پہ نوٹس لیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ پینس ہیں، بہت ہی خوبصورت، ماشاء اللہ مجھے اچھے بھی لگے. یہ دیکھیے یہ ایک کوالٹی، اب یہ ادھر ڈھیر سارا رکھا ہوا ہے، لیکن یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہ جو اچھے والے پین لکھتے ہیں اس میں میرا حال ہے. یہ 2 رنگ ہے، ایک بلیک اور بلو. اس پہ بھی اسکول کا لوگو ہے. یہ تقریباً مجھے وہ بتا رہی تھی کہ 40 کرون کا ہم لوگ بیچ رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹ لے کے اپنے دوستوں کو دے رہے ہیں. پھر 3 پینوں کا یہ سیٹ ایک آیا آپ کے لیے، تو ہر بہت تھوڑے سے سیمپل کے وہ جتنے لا سکیں. کل سسٹر طائرہ ادھر تھی تو ان کے ہاتھ یہ سیمپلز آئے ہیں ہمیں. یہ دیکھیں یہ اس پہ بھی آپ کو دور سے دکھ رہا ہے کہ نہیں، لیکن اسکول کا لوگو ہے، اور یہ وہ جو یہ جیسے آپ لکھتی ہیں. اب کیا ہے اصل دین کی محبت؟ یعنی جو بھی بات کر رہے تھے بائیکاٹ کی، کس کی، کہاں سے چیزیں لی جائیں؟ اپنوں سے لی جائیں نا. ایک تو ایڈورٹائزر، یہ 3 پین میں نے کہا یہ بہت ہی خوبصورت ہے. کہہ رہی آپ کو بتا سکتے ہم کتنے مہنگے بیچتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ خوشی سے لیتے ہیں. مہنگے سے مرائیے کہ اس کی کاسٹ کور کرتا ہوں یہ سب کا داریا. پھر اس کے بعد یہ جنرل پہننا ہے, یہ سمپل شاید 10-10 کرون کے کہہ رہے ہیں ہم لوگ بیچ رہے ہیں, تو اس پہ بھی اسکول کے لوگ اور لوگ لے کے صرف اس نام سے, کیونکہ اس پہ میرے حال ویب سائٹ پہ لکھی ہوئی ہے کہ جیسے کسی کو راہ چلتے بتائیں کون ہے ہم کیا, تو ویسے کارڈ دیں تو لوگ پھینک دیتے ہیں, تو پھر یہ ہم پینس دیتے ہیں تو لوگ اس کو لیتے ہیں. تھوڑے سے آپ لوگوں کے لیے آئے ہیں اس کو, فرحت آپ لوگ لے لیں اسٹال پہ. کیسا لگا آپ کو آئیڈیا اور کتنا بڑا؟ اور ایک اور انہوں نے بڑی اچھی چیز بتائی, ارم جب ریڈی ہیں تو مجھے بتا دیجیے, میں آپ کی ویٹ کر رہی ہوں. بریک فائنل ہے نا؟ ہاں. پھر ایک اس دفعہ ان لوگوں نے ایکٹیویٹی باکسز بنائے تھے اسٹوڈینٹس, بیسیکلی شروع میں تو اتنے بڑے بڑے باکسز, انشاءاللہ وہ آئے گا تو وہ بھی آپ کو. میں نے کہا کہ ایک ہمارے لیے رکھ کے دیکھے, 30 خانوں میں 30 مختلف چیزیں ہیں. اب وہ کیا ہے, وہ میں نے تصویریں تو بہت دیکھی ہیں اس کی, باکس ٹائپ ہے, جیسے کبھی اپنے بچوں کی گیمز دیکھی ہوں گی نا, اسلامی گیمز ہیں, اس طرح بڑا ایک پیزے کا باکس لگا لیں بڑا, اس کے اندر پھر 30 خانے ہیں, ڈیٹ لکھے 1, 2, 3. تو اس سال انہوں نے یہ کیا تھا کہ رمضان میں ہر بچے کو اپنے اپنے اسٹوڈینٹس نے بھی لیے, دوستوں کو بھی لے کے دیے, کہ ہر دن فرسٹ کو بچہ وہ ایک باکس کھولے گا تو اس کے اندر کسی میں کینڈی ہے اور کسی میں اس میں پھر کوئی اچھی بات ہے, کوئی دعا سیکھنی ہے, کوئی کسی میں ذکر کی چیز ہے, کسی میں کوئی, یعنی لرننگ بھی تھی اور بچوں کو ایک اٹریکشن بھی ہوتی ہے. تو میں نے کہا سنا ہے اس کا کیا بنا ہے, 200 باکسز ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں. یعنی میں نے وہ جب دیکھا تھا اس کا را مٹیریل جب لاسٹ ٹائم گئی تو کمرہ آدھا بھرا ہوا تھا, میں نے کہا یہ کیا, کہتی بس یہ جب بنے گا تو دیکھیں گے, اس کے بعد تصویریں بھیجتے رہے. تو کل ہنس رہے تھے ہم لوگ, کہہ رہی کہ اتنی محنت کی ہے سارے اسٹاف نے, کیونکہ وہ ایک تو ہوتے پرنٹ آؤٹ بنا دیں, انہوں نے ہاتھ سے سب چیزیں لکھی, ہینڈی کرافٹ آرٹ تھا نا اس کے اندر, کوئی تھوڑی ڈیکوریشن کچھ ہے. کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارا اسکول بالکل ایسے لگتا تھا جیسے ایک ورک شاپ ہے, چاروں طرف باکسز پڑے ہوئے ڈبے اور سب وہ مل کے ٹیم ورک ہے نا ان کا, اور 200 کرون کا ایک ایک باکس انہوں نے بنا کے بیچا. تو اب 200 بکے تو 40,000 کرون صرف اسٹوڈنٹ اینڈ اسٹاف کی اس کنٹریبیوشن سے اسکول کا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کتنی بڑی ہیں. تو سورت نحل پڑھ رہے ہیں جس میں ٹیم ورک تو ہے ہی نا, تو بہرحال یہ بس ایسی وقت کو میں نے پورا کرنے کو آپ کو بتایا کہ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کسی بھی کام کو ہمارا اپنا کام دکھائی. ایک ایک سیمپل آیا تھا, آپ لوگ اسٹال پہ رکھ لیں انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ ہمیشہ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ہماری کاز کتنی ہے. اب آپ عید کی پارٹی ایک منا رہے ہیں, اگر اس میں ہی تھوڑی سی ایفرٹ یا کسی کو بتانا بلانا, کل تھوڑی سی وہ اینڈ پہ بات کر رہی تھی, بھرت آپ کیا کہہ رہے تھے مجھے بریک میں, راستے میں کیا بات ہو رہی تھی ادھر, ان کی تو منہ کر لیں مجھے تو آپ دیکھ ہی رہی ہیں, یہ پھر آن لائن والوں کو بھی نہیں آتی نا. بس
السلام
علیکم
جو سسٹر ان کو تعریف نہیں کر رہی, تو ان کو میں نے دیکھا, پھر جو فرسٹ سسٹر آئی تھی وہ بھی, تو میں نے جیسے لک اوور کرتے ہیں تو میں نے پوچھا کہ یہ فیملی ایک فیملی کی ہیں, تو انہوں نے بولا کہ نہیں, تو ان دونوں میں میری یاد ہے مجھے اپنے سامنے آئینہ نہیں تھا, میں نہیں دیکھ سکتی تھی, میں نے سبھی کے چہرے نوٹس کیے وہ ڈیفرنٹ تھی ماشاء اللہ, تو مجھے لگا کہ ان میں بہت سکون اور سی ہمبل ہے, ہم میں ابھی نہیں ہیں, میں اپنے کو پہلے رکھ کے کہتی ہوں پھر دوسروں کو کہہ رہی ہوں. میں نے کیا تھا بہت زیادہ کیا, سبھی ٹیچر میں دیکھ رہی تھی لیکن وہ ڈیفرنٹ تھی ماشاء اللہ,
ان سے اچھا بنائے اللہ کے بندو, ان سے اچھا بنائے. جی آن لائن والوں کے لیے جی ان شاء اللہ یہ آپ لوگوں کو آن لائن پہ بھی اویلیبل کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, بریک لیجیے, آپ آگے لے لیجیے 15 منٹ, اور پہلے بھی ہم نے لے لی ایگزیکٹ 15 منٹ کے بعد ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, یہ لے جائیے آپ. آپ گن کے فرق کو دے دیں کہ اس میں اسٹال.
جی جزاکم اللہ خیرن کثیر, الحمد للہ, الحمد للہ رب العالمین. آپ سب لوگوں نے بھی کیا فیل کیا, الحمد للہ آپ کے کمنٹس بھی ہیں یہاں پر, تو میں کچھ پڑھ دیتی ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. جی آن لائن تو ملنے کا احرم بارے میں بتا دیجیے, جیسے کہ آن لائن بھی مل سکتی ہیں سب چیزیں, تو ان شاء اللہ ایز سون ایز پاسبل ہمیں اس کی پکچر ملتی ہے تو پھر آپ سب کے لیے بھی اویلیبل کر دیں گے, تو آپ دیکھ سکتے ہوں گے نا پھر ان شاء اللہ تعالیٰ. اور یہ کہ آپ لکھا تھا خود بدلنا آج ہی سے اور لوگوں کو بدلنے کی کوشش اور تڑپ لگانا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ. اور یہ کہ جو بھی ہم اپنے آن پہ کر سکتے ہیں, آپ دیکھیں کہ وی آل کین ڈو ریلی ریلی مچ, یعنی ہم اپنی اپنی جگہوں پر اگر یہ سب کچھ خود سے بھی کریں تو آپ دیکھیں گے کتنی بڑی چینج آ کتنا بڑا چینج آ سکتا ہے. اینڈ ایون دو بہت سارے ہماری فیملی ساتھ مل جائے, ان کو ہی ہم اس طریقے سے انوالو کر لیں, تو بہت سارا کچھ اور نافرمانی, بالکل, یعنی ہمیں صرف ایک ہی ڈائمینشن کو نہیں صرف کلک کرنا بلکہ ہر لحاظ سے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے مسلمانوں کی کامیابی ہوتی ہے. ہم نے گناہوں سے ہجرت کرنی ہے, پلیز گیو اس چانس ٹو گیو یا اللہ گیو اس چانس ٹو گیو گیو اس اے چانس ٹو ورک دس وے اینڈ ایون بیٹر ان دا وے آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, آمین یا رب العالمین ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو بس پھر آپ لوگ بھی اپنی بریک کریں اور پھر آفٹر 15 منٹس پھر ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے اپنی تفصیل کو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.